نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، آج الحمدللہ 29 پارے مکمل ہو گئے تراویح میں. سورہ ملک جس کی تلاوت شروع کی گئی، اس میں کل 30 آیتیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا حاصل خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مومن کے دل میں سورہ ملک ہو، اور سوتے وقت اس کو پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ آدمی روزانہ معمول بنا لے کہ کم از کم یہ سورت پڑھ کر سوئے، اور جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا، پڑھتا رہے گا، ہمیشہ مواظبت کرے گا، تو قیامت کے دن یہ نہ صرف یہ کہ اس کی سفارش کرے گی بلکہ اللہ رب العزت سے جھگڑے گی بھی. اور جھگڑنے کی صورت میں ہوگا کہ یہ مطالبہ کرے گی کہ اللہ چونکہ یہ میری تلاوت کرتا تھا اس لیے اس کو آپ جنت میں داخل فرمائیے، ورنہ مجھے اپنے کلام ہونے سے نکال دیجیے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا چونکہ یہ کلام ہے، تو بہرحال اس میں یہ صورت بڑی بابرکت ہے، پڑھنی چاہیے، مبارک ہے. آدمی کو چاہیے کہ مختصر سی صورت ہے، تو بہت لمبی چوڑی تو ہے نہیں، تو یاد کر لیں آپ، اور یاد کر کے پھر اس کو کوشش کریں کہ تلاوت کر لیا کریں. بالفرض اگر یاد بھی نہیں ہوتی تو دیکھ کے پڑھ لیا کریں. تو کم از کم 30 آیتیں ہیں، 2 رکوع پر مشتمل ہے. سونے سے پہلے آدمی اس کو اگر معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یقیناً ہوگا. دوسری بات اس میں جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ ہم نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن عمل کس کا ہے؟ یعنی لوگ جو عمل کرتے ہیں، تو کثرت عمل کا نہیں فرمایا بلکہ احسن عمل کا فرمایا، کہ کثرت عمل مطلوب نہیں ہے بلکہ جو عمل کرو وہ اچھا کرو، بہترین طریقے پر کرو، سنت کے مطابق ہوگا تو وہ عمل خوبصورت بھی ہوگا، احسن عمل بھی ہوگا. تو اس لیے اصل یہاں پر کثرت عمل نہیں ہے بلکہ اصل یہی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ عمل کرے اور عمل بھی احسن عمل کرے، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس طریقے پر آدمی کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ اس میں اس کے لیے فائدہ ہوگا. مزید یہ کہ اللہ رب العزت نے صرف توجہ دلائی ہے کہ کیا تم آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے کس طریقے سے وہ اڑتے ہیں، اور اپنے پروں کو کبھی وہ کھول لیتے ہیں، کبھی وہ باندھ لیتے ہیں، کبھی اوپر نیچے کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ اولم یرو الطیر فوقهم صافات ویقبضن، تو کون ہے کہ جس نے انہیں آسمانوں پر روک رکھا ہے، یعنی فضا کے اندر جب وہ پرواز کرتے ہیں تو کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے کہ جس نے ان کو تھام رکھا ہو. وہ چاہتے ہیں تو بالکل تیرتے رہتے ہیں، بالکل دونوں پروں کو کھول کے تیرتے ہیں. ما یمسکهن الا الرحمن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی نے ان کو روک رکھا ہے. انہ بکل شیء بصیر، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر ایک چیز یہ بھی بیان کی گئی کہ آدمی پانی زمین سے نکالتا ہے. ایک زمانہ تھا پانی کہیں 10 فٹ پہ نکل آتا تھا، کہیں 15 فٹ پہ نکل آتا تھا، بعض جگہوں پر 200-250 فٹ بھی پانی نیچے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آخر صورت میں اس میں یہ فرمایا، قل ارایتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. اگر اللہ تعالیٰ یہ پانی جو زمین کے نیچے رکھا ہے اس کو بالکل نیچے لے جائے تو کیا تم میں قدرت ہے اس پانی کو اوپر لانے کی؟ یعنی یقیناً نہیں. تو اللہ رب العزت نے تمہاری سہولت کے لیے یہ معاملہ رکھا ہے کہ زمین کے نیچے پانی کے چشمے جاری کر رکھے ہیں، جہاں سے چاہتے ہو تم بورنگ کر کے پانی نکال لیتے ہو. اب دیکھیے جہاں اللہ تعالیٰ نے شمالی علاقہ جات ہیں جہاں برف باری ہوتی ہے اور پہاڑوں پر برف جو ہے وہ جمی رہتی ہے، اور پھر وہاں سے قطرہ قطرہ ہو کر اور زمین کے اندر رگوں میں وہ پانی چلتا ہے اور وہاں سے لے کر پورے نیچے سرایت کرتا چلا جاتا ہے. اب کوئی کنویں کھود لیتا ہے، کوئی بورنگ کر کے پانی نکالتا ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت نے بہرحال ان کو، یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ہمت قوت ہے، ورنہ کوئی آدمی اگر یہ چاہتا کہ ہم اتنا بڑا ذخیرہ پانی کا کر لیں تو اپنے گھر میں نہ تو اتنا بڑا کوئی ٹینک بنوا سکتا تھا، نہ اوپر ٹنکی بنائی جا سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر ذخیرہ کر دیا. سارے سال برف جمی رہتی ہے اور جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، گرمی ہوتی ہے تو پگھلتی رہتی ہے اور نہیں بھی پگھلتی زمین کے اندر ایک ایک قطرہ ہوتے ہوئے نیچے جاتی ہے اور پھر وہ پورے زمین میں پھیل جاتی ہے. دوسرا نظام اللہ تعالیٰ کا بارشوں کا ہے کہ بارش ہوتی ہے، پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر اس پانی کو ہم اپنی ضرورت کے تحت جب چاہتے ہیں نکال لیتے ہیں. اب اگر ہر آدمی سے کہا جاتا کہ بھائی جب بارش ہوگی تو تم ذرا اپنے برتنوں کو بھر لینا، تو وہ برتن کب تک کام آتے اور کتنا بھر سکتا تھا آدمی؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ایسا سسٹم بنا دیا کہ زمین کے اندر یہ قوت اور طاقت رکھ دی کہ وہ زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے اور ہمیں جب ضرورت ہوتی ہے بقدر ضرورت ہم اس زمین سے پانی نکال لیتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ زمین میں پانی رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہم تک پانی پہنچاتے ہیں، ورنہ کوئی اور طاقت ایسی نہیں. باقی آخری دو صورتوں کو میں نے کہا تھا کہ کل چونکہ یہ ابھی درس آخری ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد پھر آئندہ رمضان المبارک کے بعد اور پھر جب اللہ نے زندگی دی تو آئندہ پھر صحیح. میں نے بتلایا تھا کہ آج کل ہمارے ہاں جس کو دیکھو وہ اس شکوے میں مبتلا ہے اور یہ کہتا رہتا ہے کہ صاحب ہم پر کسی نے کچھ کر دیا، کوئی جادو کر دیا، کوئی بندش کر دی، کاروبار بند ہو گیا، اچھا خاصا چل رہا تھا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور ہر آدمی دوسرے پر شاکی ہوتا ہے. بعض لوگ تو باقاعدہ یقینی طور پر سمجھتے ہیں کہ بھائی مجھ پہ فلاں نے جادو کر رکھا ہے، اور بدگمانی تو بدگمانی کرنا تو ویسے جائز نہیں جب تک یقینی علم نہ ہو کسی کے بارے میں، ایسے کوئی بات کہنا مناسب نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. البتہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دو صورتیں ایسی عطا فرما دی ہیں کہ اگر ہم ان کی تلاوت کریں صبح و شام تو انشاءاللہ کسی بھی طریقے کا جادو ٹونا اور سحر ان سے انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک یہودی نے جس کا نام لبید بن عاصم تھا جادو کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس جادو کو دور کرنے کے لیے اور اس کو توڑ کے لیے اللہ تعالی نے یہ صورتیں نازل فرمائی تھی. دیکھیں اللہ تعالی چاہتے تو ویسے ہی ہو جاتا دور، صورتیں بھی نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کے لیے کیا مشکل کام تھا. لیکن اللہ رب العزت نے اصل تو یہ ہمارے لیے، ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے ان دونوں صورتوں کو نازل کیا کہ اگر آئندہ چل کر بھی مخلوق خدا میں سے کوئی اس تکلیف میں مبتلا ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ صاحب مجھ پہ کوئی شہر ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان صورتوں کی تلاوت کیا کرے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے اوپر سے شہر اور یہ سب چیزیں کیفیات جو ہے ختم ہو جائیں گی. اس سے پہلے اس کی تفصیل جاننے سے پہلے اتنی بات سمجھ لیجیے کہ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک دشمن تو انسان کا انسان اور دوسرا دشمن انسان کا شیطان. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے دوائیاں تجویز کی ہیں، نسخے بتلائے. انسان ایسا دشمن ہے کہ جس کا علاج الگ ہے، اور شیطان ایسا دشمن ہے کہ اس کا علاج اللہ نے الگ رکھا ہے. تو دو دشمن ہیں اور دونوں کا علاج الگ الگ بتایا ہے. نمبر ایک کا جو علاج ہے یعنی انسان، اس کے لیے تو اللہ نے فرمایا کہ بہت ساری چیزیں ہیں، حسن خلق ہے، مدارات ہے، ترک انتقام ہے، اور اسی طریقے سے صبر کرنا ہے، یعنی تکلیف پر صبر کر لیا یہ بھی علاج ہے. کسی نے تھپڑ مارا آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے برداشت کر لیا، یہ بھی اس دشمن کا علاج ہے. یا اس نے برائی کی لیکن آپ نے اچھائی کی، اس کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کیا تو وہ آرام ہو گیا اور سوچتا رہا کہ صاحب میں تو اس سے دشمنی کر رہا ہوں لیکن یہ آدمی تو میرے ساتھ جو ہے بھلائی کا سلوک کرتا ہے، تو یہ اس کا علاج. اور اگر وہ اس طریقے سے باز نہیں آتا نا، یعنی نہ تو حسن خلق سے باز آ رہا، اچھا سلوک بھی کر لیا لیکن وہ باز نہیں آ رہا ہے، ہم نے مدارات بھی کر کے دیکھ لی، اس کا اکرام بھی کر لیا، اس کو کھلا پلا بھی دیا لیکن مان کے ہی نہیں دیتا، اسی طریقے سے ہم نے اس نے ہم پر ظلم کیا ہم نے اس کا انتقام بھی نہیں لیا، اور اسی طریقے سے اس کی تکالیف پر ہم نے صبر بھی کر لیا نہیں مانتا، تو اس کا پھر دوسرا علاج جو ہے وہ جہاد و قتال. اور یہاں پر دشمن سے مراد زیادہ یہ ہے کہ کافر دشمن ہیں مسلمانوں کے، تو یقین ہیں تو انسانی، تو ان کے ساتھ ایک تو یہ تھا کہ احسان و سلوک کا معاملہ کیا جاتا، لیکن اگر وہ اس پر باز نہیں آتے تو پھر دوسرا علاج یہ ہے کہ ان کے ساتھ جہاد و قتال کیا جائے. اب اس صورت میں بھی انسان کا فائدہ ہے، اگر ہم ان کے ہاتھوں قتل ہو جاتے ہیں تو شہید ہو گئے، اگر ہم نے قتل کر دیا اور فتح یاب ہو کر واپس لوٹے تو غازی ہو گئے. تو دیکھیے یہ دشمن جو ہے نمبر ایک دشمن انسان، اس کا علاج تو اللہ رب العزت نے رکھا ہے، انسان کو بتا دیا کہ بھئی یہ علاج. اور نمبر دو کا دشمن جو ہے وہ ہمارا شیطان ہے، جنات شیاطین. تو اس کا علاج نہ تو یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک بھی نہیں کر سکتے، آپ اس کے مدارات بھی نہیں کر سکتے، اکرام بھی نہیں کر سکتے، آپ وہ انتقام لینا چاہتا ہے آپ جو ہے صبر سے کام لے یہ بھی نہیں کر سکتے، اور نہ اس کے خلاف آپ جہاد اور قتال کر سکتے ہیں. تو اب اس دشمن کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے استعاذہ، یعنی اللہ سے، اللہ کی پناہ میں آ جانا. یہ صورتیں بھی اصل میں معوذتین کہلاتی ہیں نا، یعنی وہ دو صورتیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے پناہ لی گئی ہے شیطان مردود کے شر سے اور انسانوں کے شر سے بھی. من الجنتی والناس، جن جسے مراد شیاطین ہیں اور انسان سے مراد انسان ہے، تو دو ہی دشمن ہیں. تو پوری دونوں صورتیں جب آپ پڑھیں گے تو آخری جو آیتیں آئیں گی من الجنتی والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، اے اللہ ان دونوں دشمنوں کے شر و فتنوں سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لیجیے. اس کے سوا کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ جو شیاطین ہیں ہم اس سے، ان کے شر و فتنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھی اس سلسلے میں قرآن مجید میں تین آیتیں، ایک جگہ فرمایا خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، یعنی معاف کر دو، یہ تو انسانی دشمن کا علاج بتایا. خذ العفو، معاف کر دو، وامر بالعرف اور ان کو بہتر طریقے پر حکم دو، اچھے طریقے پر کوئی کام کی بات کرو. وعارض عن الجاہلین، اور اگر جاہل ہیں تم سے لڑنا چاہیں تم کہو السلام علیکم، ان سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جواب جاہل باشد خاموشی، جاہلوں کا جواب ایک ہی اور یہ کہ خاموشی اختیار کرنا. وہ ضروری نہیں وہ گالی بکے تو ہم بھی گالی بکیں، وہ برا بلا کہیں تو ہم بھی کہیں، بلکہ ان کا علاج ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ جاہلوں سے اعراض کرو، ان سے بحث کرنے کی، مجادلہ کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ تو انسانی جو دشمن ہیں ان کا علاج بتایا، اور وہیں پر اللہ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، لیکن اگر شیطان تم سے لڑائی جھگڑا کرے تو تم کیا کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ لو کہ اللہ میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ ایسا دشمن ہے جو مجھے نظر بھی نہیں آتا، میں اس کو تلوار بھی نہیں مار سکتا، میں اس کو بندوق بھی نہیں مار سکتا، گولی سے بھی یہ نہیں مر سکتا، نہ اس کو ایٹم بم، ہم تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہم نہیں ماریں کس کو. تو اے اللہ آپ تو چونکہ اس کو دیکھ رہے ہیں اس لیے میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں، آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں اور شیطان مردود کے شر سے میری حفاظت فرمائیے. تو ایک جگہ جو آیت، دونوں آیتیں موجود ہیں، یعنی دشمن انسان جو دشمن ہے اس کا بھی علاج بتا دیا، اور جو شیطان دشمن ہے اس کا بھی علاج بتا دیا. ایک اور مقام پر اللہ نے فرما ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، یعنی یہ انسانوں کا علاج بتایا کہ جو تمہارے دشمن ہو ان کا علاج یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا جو علاج ہے وہ اچھائی سے کرو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، ہو سکتا ہے وہ باز آ جائیں. اور جہاں تک شیاطین کا تعلق ہے تو وہیں پر اگلی آیت میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور اپنے رب سے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیاطین کے شر سے. تو دیکھیے یہاں پر بھی انسانوں کے لیے جو نمبر ایک دشمن ہیں ان کے لیے تو یہ کہا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، یعنی برائی کا جو راستہ ہے وہ برائی کا راستہ اختیار کرے، تم اچھائی کا راستہ اختیار کرو. اور تیسری آیت جو ہے اس میں اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوة کأنہ ولی حمیم، احسن طریقے سے ان کے شر و فتنوں کو دور کرنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے فإذا الذی بینک وبینہ عداوة، تمہارے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے اس اچھے سلوک سے کأنہ ولی حمیم تمہارا دلی دوست بن جائے. یعنی یہ بہرحال ہر جگہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اول کوشش یہ کرو کہ تم حسن سلوک سے کام لو، اس کو معاف کر دو اور جو ہے اس سے الجھو مت، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو تمہارا دوست بنا دے. لیکن آگے مجید فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہاں دوبارہ پھر وہی بات بتائی، لیکن اگر شیطان تمہارا دشمن ہے تو پھر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. تو بہرحال یہ تینوں آیتیں انسان جو دشمن ہے انسان کے ان کے لیے، اور جو شیاطین دشمن ہیں دونوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تین قسم کی آیات سے یہاں پر کیا ہے جن کو میں نے اس وقت بیان کیا. اب آپ سمجھ لیجئے کہ شیاطین اگرچہ دیکھنے میں طاقتور ہیں ہمیں نظر نہیں آتے، ان میں اتنی قوت اور طاقت ہے کہ وہ بہت بڑا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، اٹھا کے آپ کو بھی کہیں سے کہیں پھینک سکتے ہیں، اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں، یا اللہ نے انہیں قوت دی ہے، چاہیں تو بلی کتے کی شکل اختیار کر لیں، ہمیں نہیں پتہ چلا صاحب سامنے بیٹھا ہوا کالا کتا گھور رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کتا ہے لیکن پتہ چلا جن صاحب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہمیں کہاں جا رہا ہے، یا کوئی بلی گھور رہی ہے تو وہ ہو سکتا ہے جن ہو، عام طور پر یہ جن بلی اور کتوں کی شکل میں زیادہ آتے ہیں اور کالے کتے کے بارے میں تو خاص طور پر آتا ہے، اس لیے اس کو مارنے کا بھی حکم ہے کہ ہو تو یہ اس کو پٹائی کرو اس کی بھاگے، تو بہرحال بعض اوقات شیاطین جو ہے وہ کتوں کی شکل میں بھی آتے ہیں اور دوسری شکل بھی انسانی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت ان کو دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم اللہ کی پناہ میں آؤ گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو گے یا قل اعوذ برب الفلق پڑھ لو گے، قل اعوذ برب الناس پڑھ لو گے، تو پھر یہ بھاگ جائیں، ایک لمحہ بھی نہیں لگائیں گے وہاں پر۔ دیکھیے جنگ بدر میں آئے تھے شیاطین اور انہوں نے کافروں کو بھڑکایا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے تعداد میں، لیکن جب چونکہ یہ تو ان کو تو نظر آتے تھے، جب انہوں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ہو یہاں تو فرشتے آئے میں بس وہیں سے دم دبا کے بھاگے، پھر کوئی نظر نہیں آیا، تو یہ اب بظاہر بہت طاقتور ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن مجید پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو، اور ساتھ میں فرمایا کہ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، جو اہل ایمان ہیں ان پر اس کا زور نہیں چل سکتا، طاقت نہیں چل سکتی، یعنی شیاطین دیکھنے میں چاہے کتنے بھی قوی ہوں لیکن اگر ایماندار بھی قوی آدمی ہے، اس کے اعمال اچھے ہیں اور مومن قوی ہے، تو ایسی صورت میں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، تو جو لوگ اہل ایمان ہیں ان پر اس کا بس نہیں چل سکتا، قابو نہیں چل سکتا، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کریں، وعلی ربہم یتوکلون، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، ہاں ان کا بس تو اس پر چلتا ہے جو گناہگار فاسق و فاجر ناپاک رہتے ہیں، گندگی اور غلاظت میں رہتے ہیں، نماز کے قریب نہیں آتے، اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں رکھتے، پیشاب کیا بغیر استنجے کے کپڑے پہن لیے، اسی طریقے سے دیگر یہ ناپاک حالت میں رہتے ہیں، ان کا بس جو انہیں پر چلتا ہے، آپ دیکھیں گے جتنے جادوگر ہوں گے ان کی جو ظاہری حالت ہوتی ہے وہ بہت گندی ہوتی ہے، جتنی ناپاکی کا راستہ اختیار کریں گے ان کے جادو میں اثر بھی ہوتا ہے، اسی لیے وہ پخانہ تک سے جو علاج کرتے ہیں اور گندگی اور غلاظت سے کرتے ہیں، لیکن اہل ایمان پر ان کا بس نہیں چلتا۔ تو بہرحال یہ تو میں نے وہ عرض کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں احکام دیے ہیں، اب رہ جاتی ہیں یہ دو صورتیں جو قل اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا اور وہ آپ کے پاس حاضر باش تھا، ایسا نہیں تھا آتا جاتا تھا، یوں کہہ لیجئے کہ منافق تھا، ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، حقیقت میں مسلمان نہیں تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں میں بھول جاتے تھے، کھانا کھا لیا ہے کہ نہیں کھایا، یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، تو اس قسم کی آپ کو نشان ہو جاتا تھا، لیکن جہاں تک دین کا معاملہ تھا اس میں آپ بھولتے چوکتے نہیں تھے، ورنہ تو پھر دین ہی سارا مشکوک ہو جاتا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا جو جادو تھا فقط اتنا چلا کہ وہ آپ جو دنیا کے کام تھے ان میں تھوڑا سا آپ کو نسیان ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کام میں نے کیا یا نہیں کہا، یہ اس کام کو میں نے اس کو کہا ہے کہ نہیں کہا، یا یہ کھانا میں نے کھا لیا کہ نہیں کھایا، اس قسم کی چیزیں تھیں۔ تقریباً 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہر رہا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً پریشان تھے۔ ایک مرتبہ آپ سو رہے تھے تو آپ نے خواب دیکھا کہ دو آدمی آئے، ایک آپ کے سرہانے بیٹھ گیا، وہ فرشتے تھے اصل میں، اور ایک جو ہے پائتی بیٹھ گیا، ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ انہیں کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے ان کا، تو دوسرے نے کہا کہ یہ مشہور ہیں، یعنی ان پر سحر کیا ہوا ہے، جادو کیا ہوا ہے۔ کہا کس نے کیا ہے، تو انہوں نے نام لے دیا کہ لوید بن عاصم نے کیا جو یہودی ہے۔ اچھا اس کا علاج کیا ہے، کس پر جادو کیا ہے، تو پتہ چلا کہ دندانے ہیں، دانت جو ہوتا ہے کنگے کے جو دندانے ہیں تو ان پر کیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ گرہیں لگائی گئی ہیں، 11 گرہیں لگا کر اور سوئی کے اندر اس کو جو کھجور کا جو خوشہ ہوتا ہے جس میں جو ہے بیج نکلتا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں شروع میں تو تلوار نما جو ایک خوشہ سا ہوتا ہے اس کے اندر اس نے رکھ کر اور اس کو بی ریزروان یعنی کنویں کا نام ہے وہاں پر کسی پتھر کے نیچے دبا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ بات بتلائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح بیدار ہوئے تو آپ وہاں تشریف لے گئے بی ریزروان اور وہاں سے آپ نے وہ چیزیں نکلوائیں جو جن پر جادو کیا گیا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نکلوائیں تو پھر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. آپ یہ پڑھتے جاتے تھے دم کرتے جاتے تھے. اس کی 11 آیتیں ہیں دونوں صورتوں کی. 11 اس میں گرہیں لگی ہوئی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے اس پر دم کرتے رہے اور وہ گرہیں کھولتے رہے تو آپ کی وہ گرہیں کھل گئیں اور آپ کو ایسا محسوس ہوا جیسے ایک بہت بڑا بوجھ آپ کے کاندھے سے آپ کے اوپر سے اتر گیا. پھر آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی کہ مجھ پر جادو کیا گیا تھا. تو حضرت عائشہ نے جب پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نے جادو کیا تھا تو آپ نے نام بتا دیا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو حکم کیوں نہیں کرتے, بتا کیوں نہیں دیتے اس بات کو. آپ نے فرمایا کہ عائشہ اللہ نے مجھے شفا دے دی, اب میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ باوجود اس کے کہ آپ تکلیف میں مبتلا رہے اتنے عرصے اور آپ کو بتا بھی دیا گیا کہ یہودی ہے یہ اصل میں اور اس نے یہ حرکت کی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ بات اس لیے نہیں بتائی کہ ممکن ہے کہ وہ محبت میں اور تیش میں آ کر اس کو قتل نہ کر دیں, اس کو مار نہ ڈالیں. اس لیے آپ نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے اسے اذیت پہنچے, تکلیف پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وجہ سے کبھی کسی سے بدلہ نہیں دیا, یاد رکھیے. ہاں, دین کے معاملے کے اندر آپ نے کبھی کسی چیز کو چھپایا نہیں, اور دین کے معاملے میں اگر کسی سے قصاص بھی لینا پڑا تو آپ نے لیا, لیکن جہاں تک اپنی ذات کا معاملہ ہے تو آپ نے کبھی کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا, اپنی ذات کا بدلہ کبھی نہیں لیا. تو بہرحال یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ ان آیتوں کو پڑھ کر دم کیجئے. آپ نے دم کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کا جادو جو ہے وہ ختم کر دیا. آج بھی اگر اعتماد و یقین کے ساتھ جو لوگ اس کی عادت ڈالے, حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے, یہ دونوں صورتیں ہمارے لیے انتہائی منافع اور برکات کا سبب ہیں. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دین اور دنیا کی اور آخرت کی ساری مشکلات حل ہو جائیں تو ان صورتوں کو پڑھنے کی عادت ڈالے, سوتے وقت بھی پڑھے, سو کر اٹھ کے بھی پڑھے, ہر نماز کے بعد پڑھے, اور کم سے کم تین تین دفعہ تو پڑھ لے, اور پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کر لیا کرے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے یعنی تین تین دفعہ پڑھنے کے بعد اپنے ہتھیلیوں پر ہاتھوں پر دم فرماتے, اپنے سر سے لے کے پیر تک پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو جہاں جہاں آپ کے ہاتھ جا سکتے تھے اب اس سے اپنے پورے بدن پر جو ہے وہ اس کو ملتے تھے, پھیرتے تھے. اور حتیٰ کہ آپ سوچئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے اور جس بیماری میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اس میں بھی میں یہ کرتی تھی کہ یہ دونوں صورتیں پڑھ کر آپ کے ہتھیلی پر دم کر دیا کرتی تھی اور پھر آپ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پورے جسم پر پھیر دیا کرتی تھی, اس لیے کہ میں سمجھتی تھی کہ جو ہاتھ آپ کے ہیں وہ میرے ہاتھ نہیں ہو سکتے, میرے ہاتھوں میں وہ خصوصی برکات نہیں ہو سکتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہی کو آپ کے جسم پر پھیر دیا کرتے تھے. میرے عزیز, تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے نا وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کیا اس کی وجہ یہی تھی کہ میرے جو امتی ہیں ان کو اس میں سبق حاصل ہو جائے. خدا نہ کرے اگر کسی کے اوپر جادو ہے, سحر ہے, ٹونا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, ادھر ادھر لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. عام طور پر لوگ جاتے ہیں پھر لٹ کے آتے ہیں. بعض اوقات تو خواتین جاتی ہیں اپنی عزتیں تک خراب کر کے آتی ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, مال بھی تباہ, عزت بھی تباہ, ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. تو عام طور پر تو 99 کیا 999% جاری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پیسے کی کمائی کے لیے, ان کی زندگی کے ظاہری حالات بھی ایسے نہیں ہوتے کہ ہم ان کے پاس جائیں, نہ نماز پڑھتے, نہ قرآن پڑھتے, نہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے, تو وہ کیسے کامل ہو سکتے ہیں. تو لوگوں کو چاہیے ایسے لوگوں کی طرف جانے کے بجائے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے تو یہ دونوں صورتوں کی عادت ڈالیے. اور حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی دو صورتیں ہیں جس طریقے سے انسان کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے, کھانے کی ضرورت ہے, ہوا کی ضرورت ہے, اسی طریقے سے ان دونوں صورتوں کی بھی ہمیں اپنے لیے ایسی ضرورت ہے. دینی اعتبار سے سورہ فلق, دنیاوی اعتبار سے, اور سورہ ناس آخرت کے اعتبار سے, تمام چیزوں کے لیے یہ حاوی اور کافی ہے. اس لیے ہمیں ان دونوں صورتوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا بھی چاہیے اور اپنے اوپر بھی دم کریں اور رات کو سوتے وقت پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے دے. اور ایک بات سمجھ لیجئے کہ سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کی ابتدا ہوئی, یعنی اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی سورہ فاتحہ سے, اور اس میں درخواست بھی ہے کہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم سیدھے راستے پر چلائیے, اور ان لوگوں کے راستے پر جو مغضوب علیہ ہیں ان کے راستوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے شیطان کی پناہ کی, شیطان کے شر و فتنے سے جو ہے وہ پناہ مانگ کر اللہ کے مدد مانگی ہے کہ اللہ شیطان کے شر و فتنے سے ہماری مدد فرمائیے اور ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیجیے. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی گئی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے, اور یہاں بھی مدد مانگی جا رہی ہے کہ اللہ ہماری مدد فرمائیے اور شیطان کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا الله اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما, دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما, خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی, ہماری ماؤں کی, بہنوں کی, بیٹیوں کی, بچوں کی, بوڑھوں کی, جوانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ انہیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. اے اللہ انہیں فتح یاب فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ظالموں کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما. اللہم علیک بالیہود الظالمین, اللہم علیک بالیہود الظالمین, اللہم علیک بالیہود الظالمین. اللهم لعن الكفرة واليهود والنصارى والمشركين الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك. اللهم دمر ديارهم, اللهم دمر ديارهم, اللهم زلزل أقدامهم, اللهم أهلكهم كإهلاك عاد وثمود, اللهم أهلكهم كإهلاك عاد وثمود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. یا اللہ ہماری جائز حاجتیں پوری فرما, ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. اے اللہ ہماری ہر طرح سے مدد فرما. اے اللہ جو جنات ہمارے دشمن ہیں ان سے بھی ہماری حفاظت فرما, یعنی شیاطین سے ہماری حفاظت فرما. انسانوں میں جو دشمن ہیں اے اللہ ان سے بھی ہماری حفاظت فرما, اور ہم سب کو اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. ہر قسم کے شرور و فتن سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمیں رشتہ حلال عطا فرما, وسعت کے ساتھ عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.